آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا يبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. آپ حضرات ذرا سامنے آ جائیں تو اچھی بات ہے، آپ تاکہ سامنے اگر ہو جائیں، آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. اگر دین کی بات شوق سے رغبت سے سنی جاتی ہے، تواضع ان کے سارے ساتھ، تو فائدہ ہوتا ہے. اگر روکھے روکھے طریقے سے سنیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا. یہاں تک تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی ذات برکت والی ذات ہے، اسی کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. سورہ ملک میں کی آیات میں یہ بتایا گیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. آگے جو بات بتائی اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی. یہاں تک بھی سب مانتے ہیں، اس کے لیے دلائل کی حاجت نہیں ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے. کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ آگے جو بات بتائی کہ کیوں کیا یہ سب کچھ، یہ بات ایسی بات ہے جو آج سمجھ میں نہیں آ رہی. اس آسمانوں اور زمینوں کو اس نے بنایا، سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اسی کر گزرنے میں ایک یہ بھی اس نے وہ کر گزرا، یہ کام بھی کر گزرا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کر دیا. یہ خود ایک اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. زندگی تو موت سے بھی بڑا عجوبہ ہے کہ زندگی کیسے ملتی ہے. ایک پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، کلیجی، گردے، خون کا نظام، دل کا نظام، رگوں کا نظام، آنکھوں کا نظام، ناک کا نظام، زبان کا نظام، ہونٹوں کا نظام، ناخن، بال، یہ ساری چیزیں. اور فرمایا کہ چلتا پھرتا دوڑتا دیکھتا بنا دیا انسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر، فرمایا تم میں سے ہر شخص پر ایک کروڑوں اربوں کھربوں سال کا ایسا زمانہ آ چکا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، تم کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے، مٹی تھے مٹی. ہم اگر اپنے ماضی کی طرف جائیں تو جاتے چلے جائیں تو ہمارا اصل ماضی جو ہے وہ مٹی سے شروع ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کا. والدین جو خوراک کھاتے ہیں مٹی سے تیار ہوتی ہے، اسی سے اولاد کے جرسومے بنتے ہیں. مٹی کو کھود کے دیکھیں تو نہ اس میں گندم ہے، نہ انار ہے، نہ انگور ہے، نہ گوشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے. اس مٹی میں پانی ڈلتا ہے اور وہی مٹی انگور، انار، سیب، ناشپاتی کی شکل میں، گھاس پھوس کی شکل میں تبدیل، وہی مٹی گھاس سے گوشت کی شکل میں تبدیل، اور وہی مٹی گھاس سے دودھ کی شکل میں تبدیل. یہ مٹی کے کھلونے بنا بنا کے ان میں تصرفات کرنا، یہ خالق کائنات کا ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا کمال ہے جس کو اللہ نے سورہ ملک کی ان آیات میں بیان کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے حیات اور زندگی پیدا کی. یہ زندگی اتنی عجیب چیز ہے کہ سائنس ابھی تک زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکی ہے کہ اس حیات اور زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے. خود جو زندہ ہے وہ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا ہوں، خود سائنسدان اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ میں کیا ہوں، خود دماغ اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. ہم ہر چیز کی تعریف کر سکتے ہیں. آج کسی سے کچھ بھی پوچھ لو، کچھ دن ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، اس کے بعد بتا دے گا یہ یہ ہے. آپ کسی کیمیا دان کو، کیمسٹ کو آپ پکڑا دیں، کوئی لوہا یا کوئی بھی خام مال پکڑا دیں، اس میں کیا کیا ہے، وہ اس کی تعریف، اس میں سونا اتنا ہے، اس میں تانبا اتنا ہے، اس میں پیتل اتنا ہے، اور پیتل کی یہ ڈیفینیشن ہے، اس کا یہ فارمولا ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتا دے گا کھول کھول کے. ایٹم کو توڑ کے ٹکڑے کر دیے ہیں، ایٹم کو توڑ کے ٹکڑے کر دیے، مگر انسان کا دماغ کیا چیز ہے، کیسے سوچتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے سمجھتا ہے، یہ دماغ خود اپنے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا ہے. خود وفی انفسکم، اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم، خود تمہاری ذات میں ایسی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے چھپا دی ہیں، افلا تبصرون، پھر بھی تمہیں بصیرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کے جو کمالات ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک میں اللہ نے ان کمالات کو بیان کیا ہے. ان کمالات کو بیان کر کے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ میں نے، یہ سارے کام میں نے کیوں کیے، کیوں کیے. سورہ ملک پڑھتے ہیں نا اکثر رات کو سونے سے پہلے، حدیث میں آتے ہیں عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے سورہ ملک، تو عذاب قبر سے حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت اسی وقت ہے جب سورہ ملک میں دیے گئے احکام پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اس میں اللہ نے کیا بتایا ہے. تو اسی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا تم ان پرندوں کی طرف نہیں دیتے، فَوْقَهُمْ صَافَّات، کہ یہ پروں کو پھیلائے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں، وَيَقْبِضْن، اور کیسے پروں کو سکیڑتے ہیں. ان کے پروں کا پھیلانا اور صف بنا کے چلنا، کون سی ذات ہے جس نے پرندے کے چھوٹے سے دماغ میں یہ انسٹالیشن کر دی ہے کہ تم نے قطار بنا کے چلنا ہے. انسان جو اتنا ذہین ہے وہ بل بنا جمع کرانے کے لیے، قطار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سبیل سے پانی پینے کے لیے قطار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنا ذہین، اتنا سمجھدار، جو بڑے بڑے کمپیوٹر کے ایسے ایسے سافٹ ویئر بنا چکا ہے کہ خود اپنی عقل اس کی حیران ہو رہی ہے میں نے کیسے بنا دیا. مگر کون سی ذات ہے جس نے پرندے جیسے ناسمجھ جانور کو، اس کے اتنے چھوٹے سے دماغ، ایک تو اس کا سر اتنا چھوٹا سا، پھر اس سر میں اس کا مغز کتنا چھوٹا سا، اور اس میں انسٹالیشن کتنی بڑی بڑی چیزوں کی کر دی ہے اس نے. صافات، کیسے چلتے ہیں وہ صفے بنا کر، صف بستہ ہو کر، اور کیسے ان کے سفر، ان کی اڑانیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، فرمایا یہ وہ ذات ہے جس نے اتنی بڑی زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. ذلول عربی میں اس سرکش جانور کو پر اطلاق کیا جاتا ہے اس کا جو قابو میں نہ آ رہا ہو اور آپ اس کو سدھا کے اپنے قابو میں لے آئے. کوئی سرکش گھوڑا ہو، ایسا سرکش گھوڑا کہ آپ ہاتھ لگائیں تو اچھل کے مارے آپ کو ٹانگے. قربانی بقرعید کے دنوں میں لے آتے ہیں نا بیل ویل، تو بعض تو شریف سیدھے سادے نیک پرہیزگار سے ہوتے ہیں، ایک بچہ بھی ان کی رسی لے کے گاڑی میں چڑھا دے، آرام سے گھاس دکھائیں تو خود ہی نیچے اتر آئے، قصائی کو دیکھتے ہی زمین پہ لیٹ جائے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے سرکش، سرکش سرکش جانور اگر چھوٹا سا بھی ہو قابو میں لانا بڑا مشکل کام، بڑا مشکل، آٹھ آٹھ دس دس موٹے موٹے قصائی پکڑ کے، اور پھر بھی دو دو لتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اس کو سدھانا، اس کو قابو میں لانا بڑا مشکل کام ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک سرکش بیل کو قابو میں کرنا اتنا مشکل، لیکن ایسی سرکش زمین، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین جو، اتنی بڑی زمین جو 60,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج کے گرد دوڑتی چلی جا رہی ہے، ذرا سا محور تبدیل کر دے، کشش کے نظام میں گڑبڑ ہو جائے اور تھوڑا سا یہ تمہیں لے کر آگے کو نکل جائے، تو سارے یہ جو ہم نا کاغذ اور خش و خاشاک کی طرح خلا میں اڑنا شروع ہو جائیں میں اور آپ، جیسے تیز رفتار بس اگر چلتی جا رہی ہو ایک دم بریک لگا دے، کیسے مسافر شیشے توڑ کے آگے سے نکلتے ہیں. وہ بھی کم ہے، زمین کی اگر تھوڑی سی رفتار میں کمی بیشی ہو جائے تو ہم اور آپ کو زمین ایسے اٹھا کے پھینکے گی خلاؤں میں کہ ہماری گوشت کی بوٹیاں اور قیمہ بھی کسی کے حصے میں نہیں آئے گا، ایسا ہمارا حشر ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین، ہو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض ذلولا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، آگے الفاظ اس سے بھی عجیب، فم شو فی منا کی بہا، اب تم چلو اس کے کندھوں میں سوار ہو کے. الفاظ دیکھیے، کندھے تو سواری کے ہوتے ہیں، کسی کے کندھے پہ سوار ہو جائیں مکمل قابو میں، اس کو مکمل آپ نے اپنے تابع بنا لیا. اللہ نے گویا زمین کو ایک سرکش بیل سے تشبیہ دی کہ اتنا سرکش بیل جس کی رسی پکڑنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا، مگر تم جیسے کمزور اور جو ہے نا ضعیف اور ناتواں لوگ اور ایسے کمزور پانچ پانچ چھ چھ فٹ کے قد رکھنے والے اتنی بڑی زمین کے اب نہ صرف یہ کہ اس کی لگام ہاتھ میں لے کے بلکہ اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلتے چلے جا رہے. فم شوفی بنا کی بیہا وکلو میں رزق ہی، اور یہی زمین تمہیں تمہاری ماں بن کے تمہیں روزی بھی دے رہی ہے. اسی زمین کے سینے سے تناور درخت بھی پیدا ہو رہا ہے، اسی زمین کے سینے سے گندم اناج اور غلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، یہی زمین تمہاری ماں بن کے تمہیں رزق بھی پہنچا رہی ہے، تمہارا باپ بن کے تمہیں روزی بھی پہنچا رہی ہے، اور اسی زمین کے کندھوں پہ سوار ہو کر تم سفر بھی کرتے چلے جا رہے ہو. وَإِلَيْهِمْ نُشُور، وَإِلَيْهِمْ نُشُور. آگے اس کی بھی حکمت بتا دی کہ یہ سب کیوں ہے، وہ میں پھر آخر میں بتاؤں گا. قرآن جب بھی اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کرتا ہے اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ سب کیوں ہے. یہ ساری چیزیں سائنس کی کتابوں میں بھی ہیں، سائنس کی قدرت کے کمالات کو بیان کرتی ہے. سائنس بھی بتاتی ہے کہ شہد کی مکھی کے کیا کمالات ہیں، سائنس بھی بتاتی ہے کہ دودھ انسانی صحت کے لیے کس قدر مفید ہے، سائنس بھی بتاتی ہے کہ اس کائنات میں کیسے کیسے عجیب. آج میں کسی عالم کی بات سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ 50 کروڑ ایٹم بم کے دھماکے ہوں، 50 کروڑ، اس سے جو توانائی خارج ہوتی ہے، سورج 1 سیکنڈ میں اس سے زیادہ توانائی خارج کرتا ہے. ایٹم بم کے 50 کروڑ ایٹم بم پھٹنے سے جو توانائی اور ایندھن خرچ ہوگا، 1 سیکنڈ میں سورج اس سے زیادہ توانائی خارج کر دیتا ہے. تو سائنس نے تو اللہ کے کمالات کو اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں بیان کیا، لیکن یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے دکھائے کیوں، اور یہ جو ہے نا انسانوں کو ایسا دماغ کیوں دیا. جانور اللہ کے کمالات کو دیکھتا ہے سمجھتا نہیں ہے، جانور اللہ کے کمالات کو دیکھتا ہے سمجھتا نہیں ہے. انسان کے دماغ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کو تعجب بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے تو اتنا کہ اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، غم اتنا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے. جانوروں کی محدود خوشی محدود غم، ایک حد تک ان کی صلاحیتیں ضبط کی ہیں اللہ نے، تو انسان کو بڑی صلاحیتیں دی. تو سائنس صرف میرے بھائی اس قدر یہاں آ کے خاموش ہو جاتی ہے کہ اللہ کے یہ قدرت کے یہ کمالات ہیں، قدرت کے یہ کمالات ہیں. یہ قدرت نے انسانوں کو کمالات کیوں دکھائے، اس کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، توجہ ہے نا آپ حضرات کی. دیکھو اس وقت آپ کتنے 10-15 افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 10-15 افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ٹیلی ویژن میں ڈرامہ یا فلم چل رہی ہو، ہوٹل میں جا کے دیکھ لیں، اگر کسی ہوٹل میں کوئی فلم لگا دے، کوئی فلم لگا دے تو پورا ہوٹل بھر جاتا ہے. 10 روپے کی چائے اور میرا خیال ہے 25-30 روپے کی کوئی فلم ولم ہوگی، بیٹھ جائیں گے. تو کس قدر اس میں کشش ہے یا نہیں، کس قدر کشش ہے، کیوں کشش ہے. آپ کو وہ تمام وہ جو میڈیا ہے اور وہ جو تمام ذرائع ابلاغ ہیں، آپ کو وہ باتیں نہیں بتائیں گے جن کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. مقاصد کی طرف اگر کسی کی توجہ دلائی جائے نا، تو وہ بات ویسے ہی انسان کو خشک لگتی ہے. اس کی مثال ایک آدمی باہر گیا کمانے کے لیے، اب وہ دیکھ رہا ہے نائٹ کلب بھی ہیں، ہوٹل بھی ہیں، شراب کباب بھی ہے، دل تو اس کا اسے ادھر ہی جانے چاہے گا نا. اب اسے کوئی آ کے سمجھائے کہ بھائی تمہارے باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا تعلیم کے لیے، تم یہاں تعلیم حاصل کرو، جب تم واپس جاؤ گے تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس وہ جو ڈگری کے لیے بھیجا تھا وہ ڈگری کہاں ہے تمہارے پاس، تو ظاہر ہے اس کی بات اچھی نہیں لگے گی. لیکن جس میں عقل ہوگی سمجھ ہوگی اس کو یہی باتیں اچھی لگیں گی، یہی باتیں اچھی لگیں گی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، اعملوا آل داؤد الشکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد، الفاظ دیکھیے، اے آل داؤد، تم یعنی داؤد، آل جب کا لفظ کہا جاتا ہے نا تو وہ شخص خود بھی مراد ہوتا ہے اور اس کے اہل عیال بھی. اے داؤد اور داؤد کے خاندان والو، تم ایسا عمل کرو جس سے اللہ کا شکر ٹپکتا ہو، جھلکتا ہو. ایسا عمل کرو جس سے اللہ کا شکر, جس سے تمہارے عمل کو دیکھ کے پتا چلے کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ حکومت, خلافت اور یہ صحت اور یہ دولت مجھے اللہ نے دی ہے. ایسا عمل نہ کرنا جس سے دیکھنے والا سمجھے کہ اس حکومت اور دولت کو تم اپنا کمال سمجھتے ہو. آگے اللہ نے جو دلیل دی, دلیل نہیں کہہ سکتے بلکہ حضرت داؤد کو اس عمل پہ ابھارنے کے لیے جو بات بیان کی وہ کیا, قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے, میرے بندوں میں جو شکر گزار ہیں قلیل بہت تھوڑے ہوں گے. قلیل کا مطلب خود تھوڑا, قلیل میں تنقید خود تقلیل کے لیے اس کا مطلب اور تھوڑا, اور من خود تبعیض کے لیے عربی میں, یعنی میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں ان بعض میں سے بھی بہت تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں گے, باقی سارے میرا کھائیں گے, میری نعمتیں استعمال کریں گے مگر میری مرضی کے خلاف استعمال کریں گے. جس کو میں کہوں گا, جس کام کو کہوں گا کر لو, وہ نہیں کریں گے. جس سے میں کہوں گا رک جاؤ, نہیں رکیں گے. کیوں نہیں رکیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, کہ میں فوراً عذاب نہیں دوں گا. جو ناشکرا ہوگا نا اس کو سزا نہیں ملے گی فوراً, اور جو شکر گزار ہوگا اس کو فوراً اچھا بدلہ نہیں ملے گا, بلکہ میں نے ان تمام انسانوں کے لیے, کالے گورے اور گندمی رنگ والے, ٹھگنے قد والے, لمبے قد والے, چپٹی ناک والے, اونچی ناک والے, جتنی قوم مختلف اللہ نے پیدا کی ہے انسانوں کی, ان تمام قوموں کے لیے میں نے ایک دن متعین کر دیا ہے, اس دن میں میں ان سب سے حساب و کتاب لوں گا. گویا میں نے ان کو پاسپورٹ ویزا بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے ایک مقصد دے کے, اور بتا دیا ہے کہ ایک مخصوص وقت کے بعد تم واپس آ جاؤ گے. ابھی تمہاری مرضی, شراب خانوں میں وقت گزارو, زنا میں وقت گزارو, یا عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے وقت گزارا, بھی تمہاری مرضی. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فرمایا, میرے نیک بندے بہت ہی تھوڑے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن جب بھی کوئی خبر دیتا ہے, جب بھی کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر کے پیچھے جملہ انشائیہ ہوتا ہے. انشاء عربی میں کہتے ہیں کسی کو کسی بات کا آرڈر کرنا, حکم دینا. سمجھنے بات کو, کسی کو کسی بات کا حکم دینا. دیکھیے میں کوئی خبر دوں گا نا, ہمارے یہاں جو اخباروں میں خبریں آتی ہیں ان کے پیچھے کوئی حکم نہیں ہوتا. خبر آئے گی جی ایک دھماکہ ہوا, اتنے آدمی ہلاک. آپ اگر اخبار والوں سے فون کریں جی اس سے آپ کا کیا مقصد ہے, تو کہیں گے ہمارا مقصد صرف آپ کو حالات پر مطلع رکھنا, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. کیا خیال ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے نا, بس آپ حالات سے آگاہ رہیں. آگاہی ایک بہت بڑی چیز ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کس وقت کیا ہو رہا ہے. اس خبر کا آپ کو فائدہ ہو یا نقصان ہو, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. تبھی بہت سی ایسی خبریں بھی شائع کرتے ہیں جس میں نقصان, خودکشی کی خبریں شائع کر دیں گے کہ اتنے لوگوں نے آج اجتماعی خودکشی کی. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, جو پہلے ہی غمزدہ ہے ان کو ایک راستہ نظر آتا ہے, اچھا وہ جب زہر پی کے مر سکتا ہے تو میں نے اگر ڈیٹول پی لیا تو کیا ہو گیا, میں نے تو پھر بھی ایک چانس رکھا ہے تھوڑا سا بچنے کے لیے. وہ اگر کھمبے پہ لٹک کے مر سکتا ہے تو میں نے اپنے پیٹ میں چاقو گھونپ لیا تو کیا ہو گیا, اگر وہ جہنم میں گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے. یہ خیالات شیطان دماغ میں ڈالتا ہے. تو میڈیا جو خبر دے گا نا, یا میں اور آپ جو خبر دیں گے, ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی حکم ہو, آرڈر ہو. اور علماء لکھتے ہیں کہ حکیم آدمی, جو حکمت والا ہوتا ہے, حکمت والا جب بھی کوئی خبر دے گا اس خبر کے ضمن میں کوئی آرڈر یا حکم چھپا ہوا ہوگا, ایسا حکم جس پر عمل کرنے سے آپ کا فائدہ ہو. نہیں یاری میرا خلے باس, جب بھی کوئی حکم دے, جب بھی کوئی خبر دے گا تو وہ خبر ایسی ہوگی جس خبر میں کوئی حکم چھپا ہوا ہو, اور حکم بھی ایسا جس میں آپ کا فائدہ ہو, ورنہ وہ خبر دے گئی. مثال کے طور پر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا, قوم سمود کو ہلاک کیا. کیوں یہ خبریں کیوں دے رہا ہے, کیوں خبریں دے رہا ہے؟ گویا بتا رہا ہے کہ تم قوم عاد والے اعمال اختیار نہ کرو. یہ آرڈر ہے اس کے اندر. اگر یہ حکم نہ ہوتا تو قرآن صرف جنرل نالج کو بڑھانے کے لیے خبریں نہیں دیتا, کیونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ نے حضرت داؤد کو ایک خبر دی, قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مقدمہ تو یہ ہے, اس کے ضمن میں ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے کہ دنیا کا متفق علیہ اصول ہے کہ جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. لہذا جب تک یہ تھوڑے ہیں تم بھی شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ, تمہاری قدر میں زیادہ کر دوں گا. جب شکر گزار زیادہ ہو گئے, سارا ماحول صحیح ہو گیا, سارے ہی نیک بن گئے, تو پھر شکر گزاروں کی ایسی قدر نہیں ہوگی. پھر اگر تم شکر گزار بنے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اب شکر گزار بننے میں تمہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تو ساری دنیا ایک طرف جائے, تھوڑے سے لوگ اگر اللہ کی طرف آئیں, تو اللہ ان تھوڑوں کو بہت وزنی کر دے گا قیامت کے دن, بہت وزنی کر دے گا. کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کی ایک نیکی میزان کے پلڑے میں سارے گناہوں کو کھا جائے گی, اور ایک آدمی کی ہزاروں نیکیاں کا بھی وزن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک نیکی وہ ایسے وقت میں اس نے کی ہوگی کہ جب اس نیکی کے کرنے والا کوئی نہیں تھا, وہ نیکی مر رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا حکم دیا کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. وہ شکر گزار کون ہیں؟ جو اللہ کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں. تو میں اور آپ اس وقت جو یہاں بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ ایسی بات ہے کہ جس کی اہمیت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کا ہمیں اندازہ ہوگی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنے تھوڑے سے لوگ بیٹھے اور کتنے, یہ تھوڑا سا اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا نا, میچ لگا دیں, کتنے لوگ تماشائی بن کے چلے جاتے ہیں وہاں, کتنے لوگ بن کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے دیندار آدمی کے دل میں خیال آتا ہے, پتہ نہیں میں شاید بے وقوف ہوں جو میں مولوی صاحب کی باتیں سن رہا ہوں بیٹھ کے, میں شاید بے وقوف ہوں. تو میں بے وقوف نہیں ہوں بھائی, بے وقوف وہ ہیں جو حق بات کو چھوڑ کے باطل کی طرف جا رہے ہیں, حق بات کو چھوڑ کے باطل کی طرف جا رہے ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. آج تو 1,22,000,000,000 مسلمان ہیں, آپ اس وقت کا اندازہ لگائیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور چاروں طرف سے مخالفت کی برسات تھی. اس وقت اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان تطع اکثر من فی الارض, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اکثریت سے مرعوب نہ ہو جانا. نبی کو تسلی دی جا رہی ہے, لوگوں کی اکثریت سے مرعوب نہ ہو جانا. یہ نہ سوچنا کہ پورے جزیرے عرب میں پتھروں کی عبادت کی جا رہی ہے تو میں اکیلا توحید کا عالم لے کے نکلا ہوں, میں کیسے درست, یہ سارے گمراہ ہو گئے جن میں میرے باپ دادا بھی اور مکہ اور مدینہ والے بھی, یہ سارے کیسے گمراہ ہو گئے. یہ وسوسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنے کا بھی امکان تھا. اللہ نے اس امکان کو, جو معمولی سا امکان, اس کو بھی ختم کر دیا اور کہا کہ اے محمد اکثریت کو نہ دیکھنا. ان تطع اکثر من فی الارض, اگر تو نے اے محمد تو نے اگر من فی الارض, جو لوگ زمین میں بستے ہیں ان میں سے اکثریت کی اتباع کی, یضلوک عن سبیل اللہ, یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. قرآن میں اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والی دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں, دو چیزیں. ایک تو یہ کہ اکثریت کے پیچھے چلنا, دوسری یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا. فحکم بین الناس, لہذا لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کر. ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ, اور خواہشات کے پیچھے نہ چلنا, یہ خواہشات تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ دو چیزیں انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایک اپنی چاہتوں کے پیچھے چلنا, یہ نہ دیکھنا کہ یہ چاہت حلال بھی ہے یا حرام بھی, اس خواہش کو پورا کرنا غیرت حیا کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے یا اس کے خلاف. چاہتیں کا سمندر صبح سے لے کے رات تک انسان کے دل میں جو ہے نا وہ اٹھتا رہتا ہے, امڑتا رہتا ہے, لیکن کتنی ہر انسان عقل مند آدمی سوچتا ہے یہ خواہش پوری کرنے کی ہے اور یہ خواہش مسترد کرنے کی ہے. لیکن ہر دیکھو ہم دیکھتے ہیں یہ چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے ان کو ہیروئن پینے میں. وسوسے کے درجے میں ہر انسان کو خیال آتا ہوگا ان کو آ رہا ہے تو اگر میں پیوں گا مجھے بھی آئے گا. کیوں رک جاتے ہیں؟ بھائی میرا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے, میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں. عقل بعض دفعہ روکتی ہے, غیرت بعض دفعہ انسان کو روکتی ہے. بوڑھے ماں باپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جناب ضرورت ہے, حاجت ہے مختلف چیزوں کی, مالی خرچے کی, انسان کی طبیعت میں بخل ہے, نہیں خرچ کرنا چاہتا, مگر اس کو غیرت خرچ کرنے پر ابھارتی ہے. وہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے غیرت اور حمیت کی بنیاد پہ. اپنے بھائی کا, اپنے دوست کا ساتھ دیتا ہے غیرت اور حمیت کی بنیاد. دوست کی لڑائی ہو رہی ہے, دیکھ رہا ہے کہ دوست پٹ رہا ہے, بھاگ گیا, ساری زندگی اس کی غیرت اسے ملامت کرتی رہے گی. غیرت دل تو چاہ رہا ہے بھاگنے کا, لیکن غیرت اس کو ابھارتی ہے. تو خواہشات کے پیچھے چلنے والا یہ سوچے بغیر کہ یہ غیرت کے مطابق ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, یہ سوچے بغیر چلنے والا خواہشات کے پیچھے، اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی خواہشات اس کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی، ہٹا دیں گی. گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں خواہشات، حرام خواہش کو پورا کرنا یہ گمراہی ہی تو ہے، یہی تو گمراہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ خواہشات تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گی؟ نہیں یاری، بات سمجھ لو، یہ خواہشات پہ چلنا ہی تو سیدھے راستے سے ہٹنا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ خواہشات پہ چلنے سے کوئی نیا کام ایسا ہوگا جو ان خواہشات پہ چلنے کے بعد مرتب ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ایک تو ہے خواہشات پہ چلنا، یہ خود گمراہی ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ گمراہی تمہیں گمراہ کر دے گی. گویا پتا چلا یہ اور قسم کی گمراہی، اس کے بعد ایک الگ سی گمراہی بھی ہوگی. وہ الگ سی گمراہی کیا ہے؟ عربی میں غلّہ یغلّ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گم شدہ، گم ہو جانا. غلّہ عن الطریق، راستہ بھول گیا. ضالّہ، گم شدہ چیز کو کہا جاتا ہے عربی میں. کیا مطلب؟ تمہیں اللہ کے راستے کو بھلا دے گی، غلط فہمی میں مبتلا کر دے گی. ایک وقت تک تو تم غلط کو غلط سمجھ کے کرو گے، اس کے بعد خواہشات پہ چلنا اگر نہیں چھوڑا تم نے تو یہ خواہشات ایسی ہیں کچھ دنوں کے بعد غلط کو صحیح کر کے دکھانا شروع کر دیتی ہے. یہ انسان سینکڑوں دلائی دیں کہ یہ درست، یہ غلط، یہ صحیح، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. آج یورپ کا حال دیکھو نا، یورپ کا حال دیکھو، کتنے ذہین لوگ ہیں لیکن قانون سازی ایسی کر رہے ہیں انسانی عقل ماتم کرتی ہے. مرد کی مرد سے شادی کے قوانین منظور ہو رہے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں تبھی تو قانون سازی کر رہے ہیں. انسان کی عقل حیران کی، تو فطرت کے خلاف ہے، کسی جانور میں ایسا نہیں ہوتا. اور آدم سے لے کے آج تک ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، کسی دنیا کی قوم نے اس قانون کو پاس نہیں کیا، لیکن دنیا کے ذہین ترین قوم اس قانون کو پاس کر رہی ہے. کیوں؟ جب اپنی خواہشات کے غلام بن گئے تو ان خواہشات نے ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا اور غلط کو صحیح دکھا کر بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا. یہ اتنا بڑا، اتنا بڑا عذاب ہے کہ غلط کو صحیح سمجھنا شروع کر دے. اس سے بڑا عذاب دنیا میں انسان پر نہیں ہو سکتا کہ انسان جیسی ذہین ترین مخلوق جانور درست فیصلہ کر رہا ہو. جانور کو پتا ہے کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے مادہ ہے، نر نہیں ہے. تو یہ بات جانور کو، بکرے کو، مرغے کو، شیر کو، گدھے کو پتا ہو یہ بات، اور انگریز کے سائنسدان کو یہ بات پتا نہ ہو، ان کے حکمرانوں کو یہ بات، پڑھے لکھے طبقے کو یہ بات پتا نہ ہو، تو عقل ماتم نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی ایسی حرکتوں پہ. یہ ایسا عذاب ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا بوال اس کی عقل پہ پڑتا ہے، عقل سلامت نہیں رہتی گناہ کر، کیونکہ گناہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اور فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کریں، اگر آپ کا جسم فطرت کے خلاف چلے گا جسم کو نقصان ہوگا، نظریات خیالات فطرت کے خلاف چلیں گے تو نظریات کو نقصان ہوگا. جسم فطرت کے خلاف چل کے شراب پینا شروع کر دے، کیسا ہو جاتا ہے؟ عجیب سا نشے میں آ جاتا ہے. سیدھا چل سکتا ہے کبھی؟ انسان ہے پاکیزہ، پاکیزہ ہے انسان کی جو زندگی اللہ نے بنائی ہے نا، بڑی پاکیزہ بنائی ہے. جانور نہاتا نہیں ہے، انسان کو نہانا پڑتا ہے. جانور لباس نہیں پہنتا، انسان کو لباس پہن کے صدر چھپانا پڑتا ہے. مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے. جانور پیدائش سے لے کے موت تک کبھی دانت صاف نہیں کرتا، حالانکہ گھر گند والا کھا جاتا ہے لیکن اس کی دانت میں کیڑا نہیں لگتا. میں اور آپ کو صبح روزانہ دانت صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی دانتوں کی بیماریاں، پھر ڈاکٹروں سے کھسائی کروا کرا کے جو ہے نا اس کی الگ سے صفائی کرواتے ہیں. انسان کو اللہ نے بنایا ہی مہذب ہے، مہذب، یہ صفائی کے بغیر چل نہیں سکتا. تو یہ جو ہے نا شائستگی اور صفائی، تو اس کی خوراک بھی اللہ نے پاکیزہ بنائی ہے، پاکیزہ. یہ ناپاک اور نجس چیزیں نہیں کھا سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فرمایا ہم نے آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت. ایک لفظ ہے عربی میں اکرام. اکرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکرام میں مبالغہ کم ہے. اکرام کا مطلب آئیے، تشریف لائیے، صوفے بٹھایا، چائے وائے رکھی اس کے سامنے. اور ایک ہے کرما، اکرما اکرام سے ہے، اور کرما تکریم سے ہے، اس میں مبالغہ زیادہ ہے. بے پناہ اکرام کرنا، ایسا پروٹوکول دینا جو آپ کسی دوسرے کو نہیں دیتے. تھوڑا بہت اکرام تو ہر ایک کا، جو بھی گھر میں آئے گا چائے پانی کا تو پلائیں، نہ بھی تو پوچھتا تو ہے نا ہر آدمی. اور تکریم کا مطلب اس کو ایسا پروٹوکول دینا، ایسی عزت دینا کہ دوسروں کو اشکال ہونا شروع ہو جائے، بھئی ہمیں تو اتنا نہیں پوچھا تھا، ہم آئے تھے تو صرف چائے پلا دی تھی اور کھانے کا پوچھ لیا تھا، اس کے لیے تو بستر بھی بچھایا جا رہا ہے اور ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو تو صبح ناشتے کا بھی پوچھا جا رہا ہے. یہ ہے تکریم. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اکرام نہیں کرمنا بنی آدم کی تکریم کی ہے. اور پھر تکریم کیسے کی اللہ بتاتے ہیں، یقین نہ آئے تو یہ دیکھو آگے میں نے تمہارے ساتھ معاملات کیا کیے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کو میں نے اشرف المخلوقات، اشرف کا معنی سب سے زیادہ شریف. شریف عربی میں اسے نہیں کہتے جسے ہم شریف کہتے ہیں، ہم تو کوئی بیوقوف سا سیدھا سادہ ہو کوئی بھی اسے ٹوپی پہنا کے چلا جائے کہتے ہیں بڑا شریف سا آدمی ہے. عربی میں شریف کہتے ہیں عزت دار. شرف عربی میں کہتے ہیں ٹیلے کو. ٹیلا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے جگہوں سے ذرا اونچا ہوتا ہے نا، اونچا. تو ان قوم کے اونچے لوگ، ان کو شریف اور شرفا کہا جاتا ہے. شرفا القوم، قوم کے اونچے لوگ. پہلے زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا اس کو شریف کہا جاتا، شریف مکہ، شریف مدینہ، مدینہ کا گورنر. آج کل جو شریف ہے، شریف پاکستان، سب سے بڑا بدماش جو ہوگا نا اس کو شریف پاکستان کہیں. شریف کا لفظ اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کی بڑی تکریم کی ہے ہم نے. کیسے تکریم کی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہے خشکی کا، جانور خشکی کا ہے مگر سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا، سمندروں کو بھی مسخر کر دیا. سمندر کی تجارت کا ذکر قرآن بہت کرتا ہے. کوئی جانور ہے کھا کے کنٹینر سمندر کی پشت پہ سوار ہو کے دوسرے ملکوں میں پھینک دے. انسان کو اتنا تین چوتھائی سمندر کو ایسے تابع بنایا. فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ اسی کے ہیں. حالانکہ اللہ کو پتا ہی ہے انہوں نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کا فائدہ تم اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھاتے، ہمارے کرنے سے اٹھاتے ہو، لہذا ان جہازوں کی نسبت جو پہاڑوں جیسے جہاز سمندر کی پشت پہ چل رہے ہیں یہ خدا کے ہیں. اس لیے کہ اگر تمہارے ہوتے تو زمین پہ چلا کے دکھا دیتے، یہ سمندر کی سڑک اتنے بڑے جہازوں کو اٹھانے کے لیے سڑک میں نے بنائی ہے، تمہاری جو بنائی گئی سڑکیں وہ اتنے بڑے جہازوں کو یا تو اٹھا نہیں سکتی، اٹھائیں تو پھر چلا نہیں سکتی، اور چلائیں تو اتنا ایندھن خرچ ہو جائے گا کہ تمہاری تجارت فائدے کے بجائے گھاٹے میں جانا شروع ہو جائے گی. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، ایک جگہ فرمائے تم دیکھتے ہو کہ سمندر کی موجوں کو پھاڑتے ہوئے یہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، یہ سمندر کی موجوں کو چیر کے چلنا. یہ فرمایا کہ یہ سمندر اتنے طاقت اور قوت کے باوجود میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تمہارے اتنے وزنی جہازوں کو اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک پھینک دیتا ہے. وہ فرمایا حملناہم فی البر والبحر اور ورزقناہم من الطیبات، اور تم نے اپنا اکرام دیکھنا ہے نا، اکرام دیکھو. کمپنی سے کھانا منظور ہوتا ہے نا، تو مینیجر کے لیے کچھ اور ہوگا، چپڑاسی کے لیے کچھ اور ہوگا. تو اس کھانے سے بھی پتا چلتا ہے کہ کس کو کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو کھانے سے پتا چلتا ہے. آپ شادی میں جائیں گے تو، بلکہ کسی دعوت میں جائیں تو وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ سے انتظام ہوتا ہے، غریب غربا کے لیے الگ سے انتظام ہوتا ہے. تو کھانے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو محترم ہیں یہ یہاں والے پورشن میں بیٹھیں گے یا وہاں والے. ادھر بیٹھے اس کا مطلب بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، یہاں بیٹھ کے یہی غریب غربا کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کم درجے کے آدمی. رزق سے پتہ چل جاتا ہے رزق کیا کھلایا جا رہا ہے. پھر بچا ہوا کھلایا جا رہا ہے گھٹیا ہونے کی علامت، کہ نہیں بھی یہ عزت دار آدمی نہیں، پہلے بڑوں کو کھلایا جائے گا، جو بچ گیا ان کو کھلایا جائے گا. یہ لنگر ہو گیا، دعوت تو نہ ہوئی نا. کیا خیال ہے؟ میں شاید انگلش میں بیان کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے جو ان کو رزق دیا وہ پاکیزہ رزق ہے. پاکیزہ انسان کی خوراک اس قدر پاکیزہ ہے کہ کسی اور مخلوق کی خوراک ایسی پاکیزہ نہیں ہے. کتنی صاف ستھری چیزیں کھاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا تم اندر کا گودا کھاتے ہو اور اس کے چھلکے، اس کے جو چھلکا ہے نا وہ تمہارے چوپایوں کے لیے. کیلے کا مغز نکال کے ہم کھا لیں گے اور چھلکے کس کو کھلائیں گے؟ بکری کو. الٹا بھی تو ہو سکتا تھا معاملہ، چھلکے ہم کھاتے، اندر کا مزیدار مغز اس کو کھلا دیتے. گندم سے اندر جو ہے نا وہ مغز ہم کھا لیتے ہیں اور بھوسا کس کے لیے رکھتے ہیں؟ ہمارے حضرت محترم شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وہ سیب چھیل کے کھاتے تھے نا، تو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اصل تو وٹامن سارے چھلکوں میں ہوتے ہیں، آپ چھل کے کھانے رہے اندر سے وہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا چھلکے وٹامن آپ کے لیے، آپ کھائیے چھلکے، وٹامنز تو ہیں، تو ہر وٹامنز والی چیز پیٹ میں اتارنے کی تھوڑی ہوتی، اس کو ہضم، سیب کے چھلکوں کو ہضم کرنا آسان کام نہیں، وہ بکری ہی ہضم کر سکتی ہے، عجیب بات ہے، وہ گودا اتنا ہضم نہیں کرتی جتنا چھلکے ہضم کر لیتی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور تفصیلات تو اور دوسرے مقام پہ اللہ نے بتائی، یہاں یہ کہہ کے بات کو ختم کیا، اور ہم نے بہت ساری مخلوق پر فَضَّلْنَاهُمْ بہت زیادہ فضیلت دی، تفضیلہ بہت زیادہ فضیلت، تفضیلہ میں پھر تاکید کر دی، تو اتنی زیادہ انسان کو فضیلت دی گئی ہے اور اتنا زیادہ انسان کو پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ کا مطالبہ کیا ہے انسان سے، ہاں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام باتوں کے باوجود بھی میری بات ماننے والے، میرا شکر ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے، بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے، تو ان تھوڑے سے کا ذکر اس لیے کیا تاکہ، ہاں میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ایک اکثریت کے پیچھے چلنا، ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اکثر کے پیچھے چلو گے تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، کا مطلب کیا ہے، تمہیں غلط کو صحیح کر کے دکھانا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں نا 1400 سال پہلے جائیں تو ایک تنے تنہا نبی توحید کی دعوت لے کے اٹھے ہیں، اور کہیں آگ کی پرستش ہو رہی ہے دنیا میں، کہیں عیسیٰ ابن مریم کو، اس وقت توحید کے علمبردار صرف دو قومیں تھیں، یہودی اور عیسائی، صرف دو قومیں تھیں، لیکن ان دو قوموں میں بت پرستی تو نہیں تھی، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کسی ایک چیز کو اللہ کے ساتھ کیا جائے یا ہزاروں خداؤں کو کیا جائے، اللہ کے ہاں یہ برابر، اللہ کے ہاں پر یہ جرم میں برابر، کسی پتھر کو پوجو یا کسی پیغمبر کو پوجو یا کسی ولی کو پوجو یا کسی فرشتے کو اس کی عبادت کرو، اللہ کے ہاں یہ سب کے سب کیا ہیں، مشرک ہونے میں، جہنمی ہونے میں، گمراہ ہونے میں برابر ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام لہم شرک فی السماوات والارض ایتونی بکتاب من قبل ھذا وثارۃ من علم، فرمایا کہ بتاؤ ان تمام جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، مرادیں مانتے ہو، منتیں مانتے ہو، ان کے نام کی نظریں اور نیاز چڑھاتے ہو، بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں ام لہم شرک، ان کی ذرہ برابر کی شرکت تھی میرے ساتھ، ذرہ برابر بھی، جب میں نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا کیا کوئی پیغمبر اس وقت موجود تھے جو میرے ساتھ اس زمین کو بنانے میں تعاون کر رہے تھے، کیا کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتے تھے جو ان آسمانوں کو قائم کرنے میں میرے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اور جب میں نے آدم کو بنایا خلق تو بھی ادیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا آدم کی تخلیق میں، تمہارے باپ کی تخلیق میں کوئی میرے ساتھ شریک تھا اس وقت، ایتونی بھی کتابی من قبل ہذا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس اگر کوئی دلیل نہ ہو تو کوئی لکھی ہوئی تحریر دکھا دو، کسی پیغمبر کی طرف منسوب ہو یا کسی بڑے فلاسفر کی طرف منسوب ہو جس کے قول کو تم دلیل سمجھتے ہو، اس سے لکھا ہو کہ ہاں جی میں نے دیکھا تھا یا ایسا ہوا تھا کہ فلاں نے بھی اللہ کا ساتھ دیا تھا، او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا پچھلوں سے نقل ہونے والی کوئی بات ہو، غلط ہو صحیح ہو تو بعد میں فیصلہ ہوگا، کوئی پرانے آثار قدیمہ سے لکھی ہوئی تحریر دکھا دو، جس پہاڑ کے نیچے سے ایک تحریر لکھی تھی نکلی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں پیغمبر نے بھی اللہ کا ساتھ دیا تھا کائنات کو بنانے میں، کچھ بھی نہیں ہے، تم خود اعتراف کرتے ہو کہ کوئی بھی نہیں تھا جب اللہ نے کائنات کو بنایا، اس بنانے میں وہ تنہا اور اس کو مرتب کرنے میں وہ تنہا، تو اللہ فرماتے ہیں عبادت بھی صرف اور صرف کس کا حق ہے، میرا حق ہے، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم، تو یہ میں اس لیے تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، کہ نعتیں آپ دیکھیں، نعت سن کے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے یا نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کئی دفعہ کافی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ نعت ہے، ورنہ ایسے اللہ کی جیسے در کے سوالی بھی بنا دیا اور مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا، مرادیں پوری کرنے والا بھی، تو پھر اللہ کیا ہے میرے بھائی، اللہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اگر مرادیں نبی سے پوری کروانی ہیں تو پھر اللہ سے دعا کم مانگے اور نبی سے کم مانگے، اگر بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دے دیے، تو دیکھو جب حکومت کسی کو اختیارات دیتی ہے، جیسے حکومت نے پانی کی سپلائی کے اختیارات واٹر بورڈ والوں کو دے دیے نا، کیا خیال ہے؟ اب ہم حکومت کا دروازہ کبھی بھی نہیں کھٹکھٹاتے، پانی کے لیے دھرنا کہاں دیتے ہیں؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس جاتے ہیں نا، بھائی کیا ہو گیا، آپ نے آج بال کھولا نہیں صبح، صحیح ہے نا؟ تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، حکومت کے پاس جانے کی پھر ضرورت نہیں ہے. حکومت نے اختیار دیا ہی اس لیے تاکہ مجھے آگے تنگ نہ کرو، مجھے تنگ نہ کرو. تو اللہ رب العزت اگر اپنے پیغمبروں کو اختیارات دے، اللہ نے اولاد کا اختیار نبی کو دے دیا، بگڑی بنانے کا اختیار نبی کو دے دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، پھر ہم اللہ سے دعا کب مانگے اور نبی سے کب مانگے؟ اگر کوئی ساری زندگی نبی سے ہی مانگتا رہے گا بھائی جو اللہ نے دے دیا تو ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ یقیناً غلط ہوگا. ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو. ومن یدعو مع اللہ، جس نے اللہ کو بھی پکارا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی، ساتھ کا مطلب اللہ کو چھوڑ کے کسی کو کسی نے کبھی نہیں پکارا، ہمیشہ یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا گیا ہے. اللہ کو یہ بات معلوم تھی تو اللہ نے حکم دے دیا ومن یدعو مع اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا، اللہ کو یا اللہ مدد بھی کہا، ساتھ میں کسی کو ساتھ میں لگا دیا اس کا پیون، چاہے وہ نبی کا ہو، فرشتے کا ہو، ولی کا ہو، یا کسی بت کا ہو. لا برہان لہو بھی، لا برہان لہو عندہ، لا برہان لہو بھی، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. فرمایا فإنما حسابہ عند ربی، اس کا حساب لینا اللہ کے نزدیک ہے، اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا کہ تیرے پاس کون سی دلیل تھی جس نے تجھے اجازت دی کہ تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی پکارے. آگے فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. الکافرون جو ہے نا عربی میں، ال کا مطلب یہ پچھلی بات کی طرف اشارہ ہے، مطلق کافر نہیں، ہر کافر کامیاب نہیں ہوگا، لیکن یہاں کیا فرمایا، لا یفلح الکافرون الکافر، یہ جو پیچھے جن جس قسم کے کافروں کا تذکرہ ہوا ہے، سمجھ رہے بات؟ اگر یوں کہہ دیا جاتا لا یفلح کافرون، کافر کامیاب نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے، ایک عام بات ہے، کافر تو کامیاب نہیں ہوتے. اللہ نے کیا فرمایا، لا یفلح الکافرون، اس قسم کے کافر، کس قسم کے؟ جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی، آج لوگ کہتے ہیں نا مولوی ہر ایک پہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر. تو بھائی مولوی صاحب جو ہے نا، بعض کہتے ہیں نا مولوی لوگ اسلام مسلمان بنانے کے بجائے لوگوں کو کافر زیادہ بنا رہے ہیں. تو ایک بزرگ سے یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ جو ہو گیا ہے، جس کو اللہ نے کافر کہہ دیا ہے واضح لفظوں میں، اس کا کافر ہونا بتاتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے شناختی کارڈ میں اسلام لکھ لینا کافی نہیں ہے، اسلام کی کچھ مخصوص نظریات ہیں، ان نظریات کو دیکھو. عیسائیت میں جب تک داخل نہیں ہوگے، جب تک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہہ دو، اگر آپ اللہ نہ کرے کسی نے عیسائی مذہب قبول کیا اور وہ چرچ جانے کو برا سمجھتا ہے، پادریوں کو برا سمجھتا ہے، حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتا، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، پھر لاکھ کہتا رہے میں عیسائی ہوں، عیسائی کہتے ہیں تو کچھ اور ہو سکتا ہے، عیسائی نہیں ہے. اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی شخص ہندو ہو اور بتوں کی عبادت نہیں کرتا، گائے کو ماں نہیں سمجھتا، اور یہ جو ہندوؤں کے رسومات ہیں ان میں سے کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا، تو پھر وہ لاکھ اپنے آپ کو ہندو کہتا رہے، ہندو خود کہیں گے بھائی یہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ ہندو بھی اس کے ہندو مذہب سے باہر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے نہیں لگائیں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ عیسائی اس کے عیسائی ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے کہ عیسائی اس سے خارج ہے. تو میرے بھائی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید، توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں دعا میں شریک نہ کیا جائے، دعا میں شریک نہ کیا جائے. صاف ومن یدعو، اگر یہ ہوتا نا ومن یعبدو، جو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرے گا اس سے اللہ حساب لے گا، تو وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ مدد کہنا عبادت تھوڑی ہے، عبادت تو نماز روزہ ہے، ہم نماز تو صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں. یہاں اللہ نے صراحت کر دی، عبادت کے ساتھ دعا کا لفظ ذکر کر دیا، ومن یدعو، جو دعا مانگے گا. اور عربی میں یہ دعا تو اردو کی ایک اصطلاح ہے، عربی میں یدعو کا معنی پکارنا، بلانا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے بلائے گا. کون سی؟ جو ما فوق الاسباب مدد ہے، جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اسباب کے تحت جو مدد کی جاتی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. ڈاکو آ گئے آپ نے ہیلپ لائن 15 پہ فون کیا پولیس کو مدد کے لیے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ اس میں داخل نہیں. یدعو کا معنی جو اسباب، جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، سائنس عاجز آ جاتی ہے، ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، ایسے موقع پر مدد کرنا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا. فرمایا وَمَنْ يَدْعُو، جو پکارے گا کسی بھی عنوان سے، کسی بھی عنوان سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، تو اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کامیاب. تو یہ فتویٰ کس نے لگا دیا میرے بھائی؟ آج ملیشیا سے ایک عالم کا فون آیا، وہ بڑے پریشان تھے وہاں ملیشیا میں، کہہ رہے یہاں آزادی مذہبی اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں کے علماء نے، سب کی بات نہیں ظاہر ہے، اچھے نیک ہر جگہ ہوتے ہیں، اتنی آزادی دے دی ہے، اتنی آزادی کہ بس سب مل کے رہیں اور سب محبت ہو اور سب درست ہیں، اس طرح کی باتیں. کیونکہ حکومتی لیول پر وہاں اسلام نافذ ہے، حکومت کبھی بھی ہمیشہ چاہتی ہے تھوڑی لچک رہے، حکومت تو چاہتی ہے سب جائز ہو جائے اسلام کے نام پہ. تو وہ سرکاری سطح پہ ایسے ہی علماء اوپر آ رہے ہیں جو سب کچھ جائز کہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زنا کو بھی عملی طور پر انہوں نے حلال قرار دی، زنا بھی عملی طور پر، نام اس کا نکاح مگر عملاً وہ زنا ہی ہے. تو اسلام کی بھی تو کچھ حدود ہیں یا نہیں ہے؟ ان کی اگر علماء حفاظت نہیں کریں گے، ان کو کھول کے بیان نہیں کریں گے، اور ڈریں گے کہ فرقواریت نہ پھیل جائے، تو پھر میرے بھائی ایسے اتحاد پہ لعنت جس سے مذہب تبدیل ہو جائے. ایسا اتحاد تو عیسائیوں میں بھی ہے، عیسائیوں کو نہیں لڑنے میں دیکھا مگر سارے غلط بات پہ جمع ہو گئے، سارے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سارے کہتے نہیں کہتے. کیا فائدہ ایسے اتحاد کا، کیا فائدہ ہے جس میں اللہ کے حکام کو، اللہ کے جو بتائے ہوئے عقیدے کو ختم کر دیا جائے؟ تو ہم اہل اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلال، میں اس دن حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے سات باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، سات چیزوں میں اللہ نے مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. یہ بڑی زبردست فضیلت ہے، اس کو مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں. فرمایا کہ اللہ نے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان کی قومیں مخصوص جگہوں پہ عبادت کر سکتی تھی، اور جعلت لی الارض کلہا مسجدہ، میرے لیے ساری زمین مسجد سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو پڑھ لے نماز ہو جائے گی. جتنی بھی قومیں ہیں وہ نماز کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں جاتی ہیں. ہم جماعت کی وجہ سے تو آتے ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، جہاں پڑھ لو وہاں بھی ہو جائے گی نماز. یہ میری امت کی، تاکہ اس میں نماز کا سیٹ اپ چلتا رہے، علاوہ یہ کوئی عذر نہ کر سکے کہ جگہ نہیں تھی پڑھنے، سڑک پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جوتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر کے پڑھی، پچھلی امتوں میں تیمم نہیں تھا. اور فرمایا وَلَقَدْ صُدِّقْ وَلَقَدْ مَا صُدِّقَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا وَلَقَدْ صُدِّقْتُ مَا صُدِّقَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا میری تصدیق کرنے والے اتنے ہوں گے جتنی تصدیق، جتنا ایمان کسی پیغمبر پہ لانے والے نہیں ہیں. کوئی پیغمبر ایسے نہیں جس پر اتنے لوگ ایمان لائے ہوں جتنے مجھ پہ ایمان لائیں گے، مجھ پہ ایمان. اور آگے آپ نے فرمایا بعض پیغمبر ایسے ہیں جن پر ان کی قوم میں صرف ایک فرد ایمان لایا تھا، صرف ایک، ایسے ایسے نبی بھی گزرے. اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب کر رہے ہیں؟ جب پورا مدینہ بھی ایمان آپ پر نہیں لایا، پورا مدینہ بھی مسلمان نہیں. اس وقت پیشگوئی کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ پر اتنے لوگ ایمان لائیں گے، میری تصدیق کریں گے، ما صدق احد من الانبیاء، کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہوں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک فضیلت مجھے یہ دی گئی جو اسی پر متفرع ہوتی ہے، قیامت کے دن میری امت کل صفحے انسانوں کی جو ہے نا 100 صفحے ہوں گی، جن میں 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی، میرے ماننے والوں کی ہوں گی. اور فرمایا نصرت بالروب مسیرت الشہر، ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پہ میرا روب پڑ جاتا ہے، یہ اللہ نے مجھے روب دیا. یہ کیوں؟ میں نے اس حدیث کی کہیں شرح یہ پڑھی نہیں، لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ یہ کیسے وزیر فضیلت ہے کہ دشمن پہ اتنا روب، یہ کیوں دیا اللہ نے؟ دیکھیں اللہ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے نا. اپنے محبوب کو اللہ نے یہ وصف دیا کہ ایک مہینے کی مسافت سے پیغمبر کا روب پڑ جاتا تھا. دشمن ابھی ایک مہینے کی مسافت پہ ہے، لڑائی کے لیے آ رہا ہے مسلمان سے لڑنے کے لیے، ایک مہینہ کی مسافت پہ ہے، لیکن تصور سے ہی اس کو جو ہے نا خوف طاری ہو جاتا تھا کہ کس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ الگ بات ہے اس روب کے باوجود لڑائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مرعوب ہوتا ہے. یہ اس لیے فضیلت کی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا جس مشن کی تکمیل کے لیے 1,000 2399 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ایک لاکھ 23,999 پیغمبر دنیا میں آئے اس مشن کی تکمیل کے لیے، یہ تکمیل جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس امت کو وسائل کے لحاظ سے کمزور بنایا، لیکن ایک اضافی خصوصیت یہ دی کہ اس امت کے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں پہ روب اللہ نے اتنا پیدا کر دیا کہ بتایا کہ میری امت کو اللہ نے روب ایسا دے دیا ہے، یعنی نبی پر آیا تو یہ نبی کے ذریعے ظاہر ہے، اس لیے نبی پر آیا نا کہ نبی کو جو مشن دیا گیا ہے وہ پوری دنیا میں اس دین کو غالب کرنا، اور آپ کے دشمن جتنے اتنے دشمن پچھلی امتوں میں کسی نبی کے نہیں، امریکہ بھی دشمن، فرانس بھی دشمن، ہندوستان بھی دشمن، کینیڈا بھی دشمن، چین بھی دشمن، کون سے بڑے بڑے طاقتور ملک ایسے نہیں ہے جو ہمارے دشمن نہ ہو، سب کھانے کی فکر میں لگے، سب کھانے کی فکر میں۔ اپنے ملک کی حالت کو دیکھ لیں نا، یہ جو فسادات ہو رہے ہیں، دنیا کی کون سے ملک کی ایجنسی نہیں ہے جو ہے نا وہ ملک کو توڑنا نہ چاہتی ہو اور ملک کے خلاف سازشیں نہ کر رہی ہو، مسلمانوں کی دولت، مسلمانوں کا تیل، مسلمانوں کے وسائل، ساری دنیا متحد ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کی دولت پہ قبضہ کیا جائے، وسائل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنے طوفانوں کے سامنے وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود کام اللہ نے کیا دیا اس امت کو کہ انا خاتم النبی لا نبی عبادی، آخری ہوں میرے بات کوئی بھی نہیں آئے گا، تکمیل کے لیے آیا ہوں، تکمیل کے لیے۔ تو تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یا تو لڑنے کے لیے اسلحہ دے دیا جائے، سائنس ٹیکنالوجی دے دی جائے، یا ہو کچھ بھی نہیں، لیکن روب ایسا قائم کر دیا جائے کچھ نہ ہو کے بھی ایٹمی طاقتیں گھبراتی ہوں، کانپتی ہوں، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہوں۔ ابھی میں حیران ہوا کہ اوباما سے جب وہ حلف برداری کی جا رہی تھی نا امریکہ میں، مٹھائیاں بٹ رہی تھی، ہمارے ایک دوست نے انٹرنیٹ پہ یہ باقاعدہ ٹیلی ویژن کے چینل پہ یہ خبر دیکھی، اوباما کو مٹھائیاں حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں، پھول پہ وہ لوگ مٹھائی نہیں کھاتے، پھول پھول کی تقریب ہو رہی ہے، اور فوراً الجزیرہ ٹیلی ویژن نے یہ سلائڈ چلانا شروع کر دی، کابل میں فدائی حملہ، 24 نیٹو کے فوجی ہلاک۔ سمجھ آئے گا، وہ بیچارے کا منہ اتنا سا ہو گیا۔ ابے بھائی، تمہیں دوبارہ جتوایا ہے، اس لیے یہ تم نے یہ دنیا کے سامنے شو کیا کہ میں 52 ملکوں کی فوجوں کو لے کے جس کمزور ملک پہ چڑھا تھا، میں نے اسامہ کو شہید کر کے اپنے مشن کی تکمیل کر لی، اور اللہ دھماکہ کروا کے بزبان حال بتا رہے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے جس کی ایک مہینے کی مسافت سے جس کا روح پڑتا ہے، تم تو جو ہے نا بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہو، اپوزٹ پاکستان جدھر ہے نا، امریکہ بالکل اس کے خلاف ہے، اس سے زیادہ دور کوئی ملک ہو نہیں سکتا۔ یہاں سے غریب پٹھان افغان وہ قوم جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس کا روب تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں میں، جبکہ تمہارے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے اس حدیث کی اصل تشریح، نصرت بالروب مسیرت الشہر، ایک یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب پڑنا شروع، اور نبی کو جو اوصاف دیے وہ آپ کی امتوں میں منتقل ہوئے ہیں، امت میں منتقل ہوئے، اسی لیے تو دیے کہ آپ کے بعد آپ کی امت ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلے گی، میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں، یہ موضوع جو ہے نا وہ کسی اور طرف چلا گیا۔ تو میں یس کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ایک اکثریت کے پیچھے چلنا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بتایا، اکثریت کے پیچھے نہ چلو۔ یہاں ایک علمی نقطے کی بات میں عرض کروں گا، آج بہت سے گمراہ فرقے بھی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوں نماز نہیں ہوتی، یوں ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی یہ سارے اتنے باپ دادا جو نماز پڑھتے آ رہے ہیں غلط تھی، تو کہتے ہیں اکثریت کے پیچھے نہ چلو، قرآن کہہ رہے ہیں اگر اکثریت کے پیچھے چلے تو گمراہ ہو جاؤ۔ لہذا ہم نے چار آدمیوں نے جو 1.5 انچ کی مسجد کی واڑی میں یہ کلفٹن میں بنائی ہے اور ایک نئے فرقے کا آغاز رکھا ہے، یہ چونکہ تھوڑے سے ہیں اور حق پر ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہی ہوتے ہیں، زیادہ ہمیشہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیتوں کا بعض لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں، تو یہاں میں ایک آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اکثریت زمین میں ناشکرے لوگوں کی ہے، یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ اکثری قاعدہ ہے۔ اکثریت کا مطلب عمومی طور پر اللہ کے نافرمان زمین میں زیادہ ہوتے ہیں اور نیک لوگ زمین میں کم ہوتے ہیں، مگر احادیث سے یہ صاف بات ثابت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرما بردار زیادہ ہوں گے اور نافرمان بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ نازل ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہاں بھی دوسری بات یہ کہ یہاں کافر اور مسلمانوں کو ملا کے بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں میں جو اہل علم یا متقی لوگ ہیں ان کی اکثریت کبھی بھی گمراہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اجماع کو قرآن نے حجت قطعیہ قرار دیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مُعَمَّتُ الْمُؤْمِنِينَ کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلے گا. سارے مسلمان ایک طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اس کی ایک نئی تحقیق آ گئی کہ جی یہ والی نماز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. سارے مسلمان آج تک ایک چیز کو حلال سمجھتے رہے, اس نے آ کے فتویٰ دے دیا کہ انڈا کھانا حرام ہے. ایک مولوی صاحب تھے, مولوی صاحب تو نہیں تھے وہ, پروفیسر صاحب, ان کی ایک تحقیق, انڈا حرام ہے. ہم چھوٹے بچے تھے, ہم نے کہا پتہ نہیں, ہم نے تو آج تک نہیں سنا بھائی. سارے مولوی کہتے ہیں حلال ہے, کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں, ابالتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے پہ مارتے بھی ہیں جب شرارت سوچتی ہے, تو یہ کہاں سے حرام ہو گیا. تو ہم نے جب کہا کہ سب غلط, تو انہوں نے یہ آیت پڑھی, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے. تو یاد رکھیں یہاں علماء کی اکثریت مراد نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, علماء کی اکثریت مراد نہیں ہے. یہاں پوری دھروے زمین کو دیکھا جائے اگر, اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں, اکثر وقتوں میں ایسا ہوتا ہے, خاص طور پہ نبی کے وقت میں تو ایک اکیلے نبی تھے, باقی ساری دنیا گمراہ تھی. اکثر وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر غلط ہوتے ہیں اور شکر گزار تھوڑے سے ہوتے ہیں, لیکن ایسے اوقات آئیں گے جب اس مشن کی جو نبی علیہ السلام جو مشن لے کر آئے اس کی تکمیل جبھی ہوگی جب اکثر صحیح ہو جائیں اور باطل لوگ مغلوب ہو جائیں. بلکہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ باطل کل عدم ہو جائے گا, کل عدم ہو جائے گا, رہے گا ہی نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہے, جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا, مومنین سے کیا مراد, عامت المسلمین کے راستے کو چھوڑ کر ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھے گا, نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے لائے گا جو مسلمانوں نے اپنے باپ دادا سے اپنے علماء سے نہیں سنی ہوں گی, نولیہی ما تولا, تو جس راستے پہ جا رہا ہے اسی پہ جانے دیں گے, ونسلیہی جہنم, اور اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اسی آیت کا لوگ غلط استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو کیا فرمایا, اکثریت کو نہ دیکھیں, اکثریت کو نہ دیکھیں. تو میرے بھائی آج بھی اکثریت غلطی پر ہے, اکثریت نے خواہشات کو اپنا غلام بنایا ہے, اکثریت زنا کی طرف ہے, اکثریت شراب کی طرف ہے, اکثریت والدین کی نافرمان ہے, اکثریت بے نمازی ہے, اکثریت سود خور ہے, حرام خور ہے, جو سود نہیں کھاتا وہ کسی اور طریقے سے حرام کھاتا ہے, اکثریت کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں, اکثریت کا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے, اکثریت حلال نہیں کھاتی, اور اکثریت جھوٹ بولتی ہے, اکثریت ناپ تول میں کمی کرتی ہے, اکثریت دفتروں میں لیٹ پہنچتی ہے, تنخواہیں پوری لیتی ہے, اکثریت کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے اس کام میں کمی کرتی ہے مگر معاوضہ پورا لیتی ہے. یہ تمام کی تمام باتیں قرآن کے مطابق غلط ہیں. ان تمام باتوں کے حرام ہونے پر باقاعدہ ایک ایک آیت قرآن کی جو ہے نا وہ صراحت کے ساتھ ان چیزوں کی حرمت کو بیان کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت ان چیزوں کو نہیں مانتی. تو اللہ بار کیا فرما رہے ہیں کہ اکثریت کو ایسے موقع پر نہ دیکھو, حق کو دیکھو, دلیل کو دیکھو, اور یہ دیکھو کہ قلیل من عبادی الشکور, شکر گزار بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے, اور تھوڑی چیز کی قدر ہوتی ہے, لہذا تم بھی ان تھوڑے قدردان لوگوں میں شامل ہو جاؤ, میں تمہاری قدر بڑھا دوں. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں جلدی جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کمالات کو تبارک الذی میں بیان کیا, اور جیسے میں بتا رہا تھا نا, سائنس بیان کرتی ہے کسی اور مقصد کے لیے, سائنس بیان کرے گی دودھ میں یہ ہے, دودھ میں یوں ہے, دودھ میں کیلشیم, دودھ میں یہ, مقصد سائنس کا کیا ہوگا؟ سائنس بھی چونکہ حکمت کی باتیں کرتی ہے اس لیے سائنس کا مقصد ہوگا تاکہ لوگ دودھ زیادہ پئیں, دودھ سے نفرت نہ کریں, دودھ پتی چھوڑ دیں, دودھ پی لیں, سمجھ رہے ہیں بات. تو اللہ نے بھی, اللہ تعالیٰ کسی اور انداز سے بیان کرتا, اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات, یہ سارے کمالات اس نے دکھائے, لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں جانچے, آزمائے, ایوکم احسن عملا, تم میں سے اچھا عمل, احسن کا مطلب زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کچھ اچھا کریں گے, کچھ اور زیادہ اچھا کریں گے, کچھ اس سے بھی اچھا کریں گے, تو ہر قسم کی اچھائی اور برائی ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, سوال پیدا ہوتا ہے اس میں آزمائش کیسے ہے, آزمائش کیسے ہے, آزمائش تو اسے کہتے ہیں صرف پڑھ کے آدمی کتنے پڑ گیا, کہتے ہیں میں بڑی پرابلم میں پڑ گیا ہوں, اس کو آزمائش کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں نیک عمل کون کرتا ہے, آزمائش کیسے ہے, اس کا جواب اللہ نے سورہ کہف میں دیا, فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, ہم نے اس زمین کو تو مٹی کا بنایا, لیکن ما علی الارض کو مٹی کا, ظاہری طور پہ مٹی کا نہیں بنایا, بلکہ اس مٹی میں ایسے تصرفات کیے کہ ایک ہے زمین اور ایک ہے ما علی الارض, ایک ہے الارض جس کو زمین کہتے ہیں, ایک ہے ما علی الارض زمین کے اوپر کی چیزیں, جو زمین کے اوپر کی چیزیں تھی ان کو بڑا بارونق بنا دیا, اس کے اوپر مارکیٹیں بنا دی حیدری اور طارق روڈ کی, اس کے اوپر 20-25 لاکھ کی پجاروں اور کرولا میں نے گھما دی, اس پر ڈیفنس اور کلشن اور نارتھ نازم آباد کے ہزار ہزار گز کے بنگلے بنا دیے, اس میں ایسے اٹیچ باتھ روم کے غریب آدمی ان اٹیچ باتھ روم کو دیکھ کر جو ہے نا اس کو اپنے کمرے چھوڑنے کے جھوپڑیاں چھوڑنے کا دل کرے اور دل چاہے کہ میں اسی باتھ روم میں آ کے ٹھیک ٹھکانا لگا دوں. اس زمین میں ہم نے طرح طرح کی کھانے پینے کے مشروبات, اور اس زمین میں ہم نے مزین عورتیں بنائی, زین للناس حب الشہوات من النساء, خوبصورت اور پر مزین عورتوں کو ہم نے پیدا کر دیا. ما علی الارض, زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھو گے خش و خاشاک, قبروں کے مردے, کھاد اور کچھ بھی نہیں, کھودو گے کچھ بھی نہیں, زمین کے اوپر کی چیزیں مزین. تو فرمایا کہ ہم نے ان تمام کی تمام زمین کی چیزوں کو مزین کر دیا. ما علی الارض زینت اللہ لیبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, اگر ان چیزوں کو مزین نہ کیا جاتا تو پھر آزمائش نہ ہوتی, سمجھ رہے ہیں؟ اگر دکان میں دل نہ لگتا تو پھر آزمائش, نماز میں آنے میں کوئی آزمائش نہیں تھی. یہاں بھی ایسے پنکھے تو کہتے چلو وہاں بھی ٹائم پاس کرنا ہے, مزے بھی ہو جائے گا, لیکن اتنا دولت کو مزین کر دیا کہ اب وہاں سے ادھر آتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. ششو پنج میں مبتلا ہونے کو آزمائش کہتے ہیں, یار کیا کروں میں, بڑی آزمائش. لوگ کہتے ہیں نا دو کاروبار ہیں میرے سامنے, یہ بھی ہے اس لحاظ سے اس میں فائدہ ہے اور اس لحاظ سے ملازمت کروں بزنس کروں, ششو پنج میں پڑ گیا ہوں. تو اس ششو پنج میں پڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ آزمائش. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اگر اس زمین کو گھاس پھوس کا بنا دیا جاتا نا, مٹی کے گھروندے ہوتے اور مٹی کے مٹکے چلتے رہتے, آزمائش نہ ہوتی, تم نماز پڑھتے ہوئے ششو پنج میں مبتلا نہ ہوتے. اگر نیند کو میٹھا نہ بناتا تو نیند کی قربانی نہ ہوتی, اور فجر میں حاضری ہوتے ہوئے تم ششو پنج میں نہ پڑھتے, ہر آدمی فجر پڑھنے آ جاتا. نیند کو میں نے مزین, نیند کی زمین کے اوپر کی چیز ہے, زمین کے اندر تو مردے ہوتے ہیں نا, وہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں. کسی نے مردے کو جا کے اٹھایا, کوئی پوس سو لیے تھوڑا سا, اٹھ بھی جاؤ, وہ کہہ رہا میں تو نہ سو رہا ہوں نہ میں جاگ رہا ہوں, میں تو جب سے اتر آیا ہوں ایسے ہی پڑا ہوا. یہ تو ہمارے جو زمین کے اوپر ہے نا ان کے مزے ہیں, سونے کا مزہ الگ جاگنے کا مزہ الگ, لیکن جب گہری نیند ہو اور رات کا آخری حصہ ہو اس وقت اٹھنا, اس وقت نیند کو مزین کیا ہے, میٹھا بنایا ہے, اٹھنے کو مزین نہیں کیا. اب ایک طرف نماز فجر کی حیا علی الصلاہ کی صدائیں ہیں, الصلاہ خیر من النوم کی صدائیں ہیں, نماز نیند سے بہتر, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, یہ ندائیں ہیں, اور دوسری طرف میٹھی نیند. اب اللہ فرماتے ہیں آزمائش میں ڈال دیا, شش و پنج میں مبتلا کر دیا, اتنے مزے کے لحاف چھوڑ کے جاؤں اور نہیں جاتا تو اللہ کا حکم ہے اب پریشان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بس سارا دن اسی شش و پنج میں مبتلا رکھوں گا تمہیں, گھر سے باہر نکلو گے مزین عورتیں دفتروں میں تمہارے سامنے آ کے بیٹھیں گی, جاب کر رہی ہے کوئی تمہارے ساتھ, دائیں طرف کی جوان لڑکی, بائیں طرف کی جوان لڑکی, اگر کالی کلوٹی شکل کا کوئی بوڑھا بٹھا دیا جاتا ششو پنج میں مبتلا نہ ہوتے کہ دیکھوں یا نہیں دیکھوں. اللہ کو ماتا نہیں دیکھو گا تو ٹھیک ہے, یہ کون سے دیکھنے کی چیز, نہیں دیکھ رہا میں. اللہ نے کیا دائیں بائیں کیا بٹھا دیا, اللہ نے تو نہیں, تو ہماری حکومتوں نے بٹھایا ہے, آزمائش اور بڑھا دیے, اللہ کا عذاب ہے. لیکن عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا, تو اب اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ان مومنین سے کہہ دیجئے ان حسین عورتوں کو پہ جب نظر پڑے, پہلی نظر حدیث میں آتا ہے معاف ہے, اس کے بعد کیا کر لیں, نظر کو جھکا لیں. اگر ان میں حسن و جمال نہ ہوتا تو نظر جھکائی جائے یا نہیں جھکائی جائے, اس معاملے میں انسان شش و پنج میں مبتلا نہ ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, لیکن اللہ کہہ رہے زینت اللہ, ہم نے مزین, تبھی یہ جو نوجوان کہتے ہیں نا بدنگلی چھوٹتی, میں اتنا نیک بن گیا پھر بھی دیکھنے کا دل چاہتا ہے, تو بھلا کیوں نہ دل چاہے جس چیز کو اللہ نے مزین کیا ہو, تبھی تو آزمائش ہے. دل چاہے اور آپ اللہ کے حکم پر دل کی خواہشات کو قربان کر دو, تو ایک ایک چیز میں آزمائش ہے. تو اس کائنات کا مقصد انسان کی آزمائش اور بار بار اسے شش و پنج میں ڈالنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور آخر میں ایک جگہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اما شاکرا و اما کفورا, ان میں کچھ شکر گزار بن جائیں گے، اس شش و پنج میں وہی کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے. اور اللہ نے فرمایا فاما من طغى واثر الحیات فاما ونهى النفس عن الهوى، اپنی خواہشات پہ ایک پاؤں رکھ دیا، فان الجنت هي المأوى، پھر اس کی ہر خواہش پوری کرنا یہ میری ذمہ داری، ہر خواہش کی تکمیل اس کا ٹھکانہ، ہر خواہش کی تکمیل ہوگی یہ اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو اس میں ناکام ہو گیا اپنی منمانی، تو ہمیشہ تو نہیں منمانی زندگی گزارے گا. آج زنا کر لو، آج شراب پی لو، آج بدنزی کر لو، آج لڑکیوں سے باتیں کر لو، آج حرام کھا لو، تو کب تک کیا زبان میں کھانے کی طاقت، دانتوں میں چبانے کی طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا اس کان میں سننے کی طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی؟ ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد یہ تو دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے. موت تو بعد میں آتی ہے انسان، موت دنیا ہی بتا دیتی ہے. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَبَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بڑے زبردست شاعر، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسی دوستی ہے جس کے جو بڑی حسین تو ہے مگر اس کے خون میں بے وفائی، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور سچ بول وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر جانا، یہ اس کے خون میں شامل کر دی گئی. وعدے بڑی کرتی ہے کہ یوں احسن آباد میں 6 پلاٹ، فلاں اتنے میں فلاں اتنے پلاٹ لے لو، اس کے بعد یوں کر دینا، پھر ایک گھر بنا لینا، پھر ڈبل منزلہ بنا لینا، یہ سارے دنیا دکھاتی ہے. لیکن پھر ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے خواب انسان کے چند لمحوں میں خاک میں مل جاتے ہیں. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِنْ دَمِهَا، اس کے خون میں فَجْعٌ وَبَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ، خون میں یہ جراثیم شامل کر دیے دنیا کے. بلڈ میں جب کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے پھر نکالنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، اس کے خون میں یہ چیزیں شامل. تو میرے بھائی جس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اگر مجھے آ گئی تو میں کامیاب، آپ کو آ گئی تو آپ کامیاب. جتنا میں ان باتوں پر عمل کا محتاج ہوں اتنے ہی آپ بھی ہیں، اور جتنے آپ ہیں اتنا ہی میں بھی ہوں. بولنے والا بھی، کہ جب نبی محتاج تھے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ نے اگر ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی سے اس کی خلاف ورزی ہو سکتی تھی. اللہ نے بزبان حال پوری امت کو بتا دیا کہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے جن سے کوتاہی ہو نہیں سکتی، تو تم اپنے آپ کو کس کھاتے میں داخل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی. اور یاد رکھو اسلام کا خلاصہ کیا ہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. ان تشتریبو کبا رما تو نہ ہونا، آج وظیفوں پہ زور ہے. وظیفہ یہ والا اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ والا اتنی دفعہ پڑھ لو، فلانا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو. آج ایک مولوی صاحب کا ملیشیا سے جن کا فون آیا نا، وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں لوگ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کو بعض لوگوں نے، علماء نے کچھ وظیفے بتائے ہوئے، یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح اللہ نے کہا ہے. ان وظائف کی دنیا میں الجھے ہوئے لوگ. قرآن کا دین بہت صاف ستھرا آسان. تجتنبو، اگر تم نے اجتناب کر لیا، کبائر ما تنہون عنہ، جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان کے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو تم نے روک لیا، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطاؤں کو ہم، تکفیر کا معنی مٹانا. کیا مطلب؟ بڑی چیزوں تو ہٹانا پڑتی ہے نا، چھوٹی موٹی، جیسے ربڑ سے پینسل سے لکھا ہو تو ربڑ سے مٹایا جا سکتا ہے، تو چھوٹی موٹی خطائیں ایسے جیسے پینسل سے لکھی ہوئی ہیں، ان کو تو ہم ربڑ سے ایسے مٹا دیں، وہ تو ہماری رحمت سے ویسی صاف ہو جائیں. بڑی باتیں، بڑے گناہ، بد نظری کی عادت پڑ جانا، یہ کبیرہ گناہ، عادت پڑ جانا. زنا زندگی میں ایک دفعہ بھی کر لے، یہ کبیرہ گناہ. ماں باپ کو ستانے کی عادت پڑ جانا، ماں باپ کو ستانا، یہ کبیرہ گناہ. کبھی کبھار ہر انسان سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اس کا اللہ نے بھی ذکر کیا کہ توبہ کرو گے تو معاف ہو جائے گا. لیکن عادت پڑ جانا، اور جو ہے جھوٹ کی عادت پڑ جانا، سود کھانا، حرام کھانا، یہ سارے، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. میرے بھائی داڑھی منوانا، کٹوانا، ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اسی طرح جو ہے عورت کا پردہ نہ کرنا اپنے نامحرم پر، کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو وہ بھی چھوٹا گناہ ہے. کبھی کبھار ہو گئی بے احتیاطی، ہو گئی کسی سے ایک آدھ دفعہ زندگی میں بات کر لی، تھوڑی بہت ہو گئی بے احتیاطی، لیکن عادت پڑ گئی ہے اس کو، پردہ ہی نہیں کرتی نامحرم مردوں سے، یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے. تو یہ تمام اس کے علاوہ بھی کچھ فہرست ہے، قتل کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اگر تے تمہیں زندہ جلا دیا جائے. اور ہمارے ہاں پکارنے پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی. آپ اگر ایسی نعت پڑھیں نا جس میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کو مدد کے لیے پکارا ہے، اللہ یا رسول اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، میری مراد پورا کر دے، اس کے بعد اس کو 4 کلو مٹھائی کا ڈبہ ملے گا؟ ملتا ہے نہیں ملتا. اللہ تو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے اس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے پھر بھی یہ کام نہ کر کہ انتج اللہ ندا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے اور اسی نبی کے شریک کرنے پر ڈبے گھر میں لے کے آ رہے ہیں ناتخوان 10 کلو مٹھائی اس جلسے سے 18 کلو اس جلسے سے. تو یہ سب باتیں میرا مقصد کسی فرقے پہ رد کرنا نہیں ہے, اپنی نبیڑنے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے, اپنے نظریات درست کر لیں, اپنے آپ کو درست کر لیں. ہمیں اللہ نے سب سے پہلے اپنا مکلف, بعد میں ہم دوسروں کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور موت سے پہلے پہلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. صغیرہ سے بھی بچنے کی, صغیرہ ہوتے ہیں تو پھر آدمی کبیرہ کی طرف جاتا ہے, تو صغیرہ سے بھی بچ جائے تاکہ کبیرہ کی طرف نہ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو گناہ کہا سنائے سے اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ہم میں جو گناہگار ہیں اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں جو قرضے کی تنگی کا شکار ہیں اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.